بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید کا فہم اور اس ضمن میں ہمارے قدیم مفسرین اور علماء نے جو اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ان کے مفاہیم کو ہم اپنے معزز شرکاء کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ناسخ و منسوخ کے مفہوم کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج بھی ہم سلسلہ کلام کو یہیں سے شروع کریں گے اپنے شرکاء کی مدد سے۔ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی۔ جاوید صاحب، جب ہم ناسخ و منسوخ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ایک بات جو عام طور پہ کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر ظاہر ہے کہ قرآن دینے آیا ہے، دین دینے آئے ہیں، تو وہ جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی شرح میں بھی وضاحت میں بھی، تو وہ بہرحال اس کا حق رکھتے ہیں کہ قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر دیں۔ تو وہ جو پیغمبر اگر منسوخ کر سکتے ہیں تو اس کی روایت ہمارے دینی لٹریچر میں موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فلاں موقع پر یہ ارشاد فرمایا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خارجی ذرائع بھی ہیں جن کی مدد سے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے یا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وضاحت میں
اس میں کچھ پہلے مقدمات واضح طور پر سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں جن کو وہ بیان کرتا ہے، ایک تو اس کی حکمت ہے جس میں ایمانیات کے وباعث ہیں، اخلاقیات کے وباعث ہیں، اس میں ناسخ و منسوخ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ ابدی حقیقتیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، کہ ان میں کوئی چیز نہ ایک مرتبہ کہے کہ دوسری مرتبہ تبدیل کی جا سکتی ہے، نہ ان میں کوئی ترمیم و تغیر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ حصہ تو قرآن مجید کا ہر لحاظ سے ہر وقت ہر موقع پر محکم ہی رہا۔ دوسری چیز قانون ہے، ضابطہ ہے۔ قانون اور ضابطے کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس میں ایک ہوتی ہے ابدی شریعت جو آپ ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن ایک خاص ماحول میں نازل ہوا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے وہ بھی مختلف مراحل سے گزرے، اس میں ایک زمانہ وہ تھا جس میں ابھی کچھ تمہید باندھی جا رہی تھی، کچھ وہ قوانین دینے ممکن تھے جن کا تعلق فرد کی انفرادی زندگی سے تھا، پھر کچھ آئلی زندگی سے متعلق چیزیں تھیں جو ابھی پوری طرح آئلی زندگی کی تنظیم نہیں ہوئی تھی لیکن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی، پھر ایک ریاست وجود میں آ گئی، اس میں قانون کی دوسری صورتیں ہوئیں۔ تو اس کے دونوں پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھ کے قرآن مجید میں قانون سے متعلق بعض احکام آتے ہیں، اسی میں ناسخ و منسوخ بھی ہوتا ہے۔ ناسخ و منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ معاشرے کو ایک قانون کے لیے تیار کر رہے ہیں تو پہلے مرحلے میں آپ نے ایک ہدایت دی، اس سے بنیاد پڑ گئی، پھر آپ نے جب دیکھا کہ سوسائٹی اس کے لیے تیار ہو گئی ہے تو آپ نے آخری درجے میں اپنا قانون دے دی۔ چند احکام ہیں قرآن مجید میں جن میں ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس میں جیسے کہ آپ کو احمد جاوید صاحب نے بتایا بالکل یہی صورتحال ہے کہ اس کا ناسخ بھی قرآن میں ہے، اس کا منسوخ بھی قرآن میں ہے، یعنی وہ بات جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا وہ بھی اسی طرح باقی رکھی گئی ہے۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ قرآن کی حفاظت کا پہلو اس سے نمایاں ہوتا ہے بلکہ دوسری بات یہ نمایاں ہوتی ہے کہ آپ جب کسی معاشرے میں قانون کا نفاذ کرنے لگے ہیں تو اس تدریج کو ملحوظ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین کو روکنے کے لیے یہ کہا گیا کہ سرگوشی میں کوئی بات کرنی ہے تو سب کا دے گیا کیجیے۔ اب ظاہر ہے اس کا ایک محل ہے، ایک موقع ہے، اس سے کوئی اصلاح درپیش ہے، یہ معاملہ آج ہم سے متعلق نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق بھی ہوتا ہے، قرآن مجید کے فہم کے بھی دروازے کھلتے ہیں، قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر بھی واضح ہوتا ہے، اور ہم قانون کے نفاذ میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھیں وہ چیزیں بھی اس سے واضح ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن کے اندر ہے، باہر کی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور محقق علماء کا ہمیشہ یہی مذہب رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ حدیث سے یا بعض دوسری چیزوں سے قرآن کے نص کے قائل ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ سب نے اس بات کو تسلیم کر لی ہے۔ اس معاملے میں اعلیٰ درجے کے علماء عام طور پر اس کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔
احمد جاوید صاحب، جو ہمارے پاس حدیث کا لٹریچر ہے، تفسیری لٹریچر ہے، اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی شرح و وضاحت کی ہے، بعض جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی حکم میں کوئی چیز اضافہ بھی کیا ہے۔ تو اس سے جیسے جاوید صاحب نے اشارہ کیا، یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے بات کہ وہ قرآن کے حکم کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں، اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کمی بھی کر سکتے ہیں، تو کیا یہ تفسیری لٹریچر سے جو تاثر ابھرتا ہے یہ دین کے مفہوم کی ٹھیک وضاحت کرتا ہے؟
ارشاد فرمایا نا کہ قانون کے نفاذ میں تدریج کا حق اب قیامت تک کے لیے دے دیا گیا، ثابت شدہ قانون کے نفاذ میں تدریج کا حق، تو ظاہر ہے جب یہ تدریج کا حق حاکموں اور مجتہدوں کو دے دیا گیا ہے تو وہ جو لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کسی مراد میں تحدید، پھر کسی موقع پہ اس کی توسیع، پھر کسی موقع پہ اس کے کسی اور پہلو کا بیان، لیکن یہ سب کچھ اس ٹیکسٹ میں موجود حکم کے دائرے میں ہو رہا ہے اور اسی کے سلسلے مرادات کا ظہور ہے جس کا علم ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھتے تھے. حکمت نسخ جو ہے، بہت اچھا ارشاد فرمایا کہ حکمت نسخ ایک عام اصطلاح میں تو تدریج ہے، یعنی کہ تعمیل کی صلاحیت، تعمیل کے ماحول کا لحاظ رکھنا. تو ناسخ حکم جو ہے وہ اصل میں مکمل حکم ہوتا ہے. حکمت نسخ دو ہیں، ایک تو یہ کہ حکم اپنی تشکیل کے عمل سے گزرا اور تشکیل کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت سے ظاہر بھی فرما دیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ حکم پرٹیکولرائزیشن سے جنرلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. یہ ہے حکمت نسخ کے دو پہلو، اور ان کو ایک تو نظر انداز کرنا، غلط فہمی میں پڑنے کا سامان کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ نسخ، ناسخ جو ہے وہ بہرحال منسوخ پر ایک غلبہ، تغلب اور ایک حاکمیت رکھتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ منسوخ قرآن میں ہے اور ناسخ خارج از قرآن ہے، اس سے قرآن کا پورا حجت ہونا مشتبہ ہو جاتا ہے.
اس سلسلہ گفتگو جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. جی صاحب، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے ناسخ و منسوخ کی، تو اس ضمن میں یہ سوال بھی اٹھا کہ بعض روایات ہیں حدیث کی کتابوں میں جس سے لوگ قرآن مجید سے منسوخ کرتے ہیں اس کے احکامات کو، تو اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ جیسے حدیث بھی قرآن کے احکام کو منسوخ کر سکتی ہے، تو اس سے جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اس کی نوعیت کیا ہے اور حدیث اور قرآن کا باہمی تعلق کیا ہے؟
یہ محض سوء فہم ہے، ایسی کوئی چیز سرے سے ہوئی نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی قرآن سے متعلق فرمایا ہے وہ قرآن کے مضمرات ہیں جس کو بیان کر دیا گیا. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ امام شافعی نے تو اتنے اصرار کے ساتھ رسالہ میں یہ بیان کیا کہ جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ درحقیقت قرآن کا بیان ہے. چنانچہ ہمارے اصولین نے بعد میں اس کو واضح کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے نسخ وہ ہوتا ہے جو کسی کلام کی پیدائش کے بعد آپ اس میں تغیر کرتے ہیں، یعنی کلام وجود میں آ گیا، اپنے سارے مضمرات کے ساتھ وجود میں آ گیا، جو کچھ کہنا تھا وہ متکلم نے کہہ دیا، اب آپ اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو یہ نسخ ہے. لیکن وہ چیزیں جو کسی کلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں، آپ جب کوئی جملہ بولتے ہیں، بات کہتے ہیں، تو اس کے کچھ عقلی مضمرات ہوتے ہیں، کچھ اس کے زبان کے مضمرات ہوتے ہیں، کچھ جملے کی تعریف کے مضمرات ہوتے ہیں، ان کو ایک صاحب فہم، صاحب بصیرت، صاحب علم کھول دیتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کھولا ہے. چنانچہ جس کو کہا جاتا ہے تحدید کی یا تخصیص کی، وہ بھی اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تحدید کلام کے اندر مضمر تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا. وہ تخصیص کلام کے اندر چھپی ہوئی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نمایاں کر دیا. تو جو لوگ کلام اور اس کی دلالتوں کا صحیح فہم رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اگر کوئی تبدیلی ایسی ہوئی ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ کلام کے مضمرات کے خلاف ہے یا کلام کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، تو اس کو نسخ تعبیر کیا جائے گا. اس کی بعض مثالیں لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن ان مثالوں پر آپ تدبر کی نظر ڈالیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یا وہاں قرآن کا مدعا سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یا روایت کا مدعا سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے.
اب جیسا فہم قرآن میں ایک اور مسئلہ ہے محکم اور متشابہ آیات کا. خود قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. تو کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا فہم پوری طرح ہم پہ واضح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کا فہم بہرحال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟
جی ہاں، اصل میں وہ بات اس طرح نہیں ہے کہ اس کا فہم محال ہے. اس کے مطلب فہم دو درجے پہ ہوتا ہے، ایک صحیح تصور کا قیام اور ایک صحیح تصدیق، درست تصدیق کا حصول. اب یہ فہم مکمل ہو گیا. تو متشابہ وہ آیات ہیں یا متشابہ بیان کی وہ قسم ہے جو اپنے مفہومی تصور کو صحیح طرح قائم کر دیتی ہے مخاطب میں، لیکن اس کا مصداق کیا ہے، اس مصداق کا احاطہ کرنے کا مطالبہ وہ اپنے مخاطب سے نہیں کرتی. یعنی لسانیاتی اصطلاح میں متشابہ بیان کی وہ قسم ہے جس میں دلالت کا حکم پورا ہوتا ہے، مدلول کا علم جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتا،
یعنی مخاطب کی ضرورت کے تحت کلام کا جو منشا ہے وہ بہرحال واضح ہوتا ہے،
وہ بہرحال کیونکہ متشابہ کا منشا ہے کہ وہ میرے ماننے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، محکم کا منشا ہے وہ میرے سمجھنے کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتا ہے، یہ ان دونوں میں محکم وہ ہے جس میں مدلول بھی واضح ہو، متشابہ وہ ہے جس میں دلالت پوری طرح واضح ہو، جس کو ہم قابل اعتبار لائق یقین مفہوم کہہ سکیں وہ پوری طرح واضح ہے، لیکن وہ مفہوم جو تصور کی شکل میں میرے ذہن پہ مرتسم ہے صحیح حالت میں منشاء کلام کے مطابق، اس تصور کا مصداق اپنی حقیقت میں کیا ہے اس کا مجھے نہ کوئی تجربہ ہے نہ وہ میرے تصور کے دائرے میں آنے والی چیز ہے، مطلب یہ کہ کلام دو طرح کے معنی مجھ تک پہنچاتا ہے، ایک یہ کہ وہ ایک معنی وہ ہیں جن کو میں ایکسپیرینس کر سکوں، ایک معنی وہ ہیں جن کے ایکسپیرینس ہونے کا امکان تو موجود ہو لیکن وہ سر دست مجھے میسر نہ ہو،
میرے حواس کے دائرے سے بات
تو اصولی بات اتنی ہے کہ متشابہ وہ ہے جس میں مدلول میری گرفت فہم سے باہر ہے، محکم میں مدلول بھی مجھے مہیا ہے۔
چاہے سب یہ جو محکم آیات ہیں اور جو متشابہ ہیں، متشابہ کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یا جو لوگ اصل میں فتنہ چاہتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، متشابہ آیات کے مفہوم کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے قرآن کا مدعا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ محکم آیات اور متشابہ آیات کے فرق زیر بحث ہے، اور متشابہ آیات کے بارے میں یہ کہ وہ لوگ جو فتنہ پرور ہیں یا فتنہ چاہتے ہیں وہ اس کے پیچھے جھا بھاگتے ہیں، قرآن کی اس آیت کا مفہوم میں آپ سے چاہتا ہوں۔
دیکھیے، اس میں چند چیزیں جو پہلے واضح کر لینی چاہیے، قرآن مجید مجھے ایمانیات بتاتا ہے، قرآن مجید مجھے اخلاقی تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید مجھے شریعت کے احکام دیتا ہے، ان تمام معاملات میں قرآن جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ پوری وضاحت کے ساتھ کہہ دیتا ہے، وہ عربی مبین میں ہے، اس کی ہر بات اس معاملے میں بالکل محکم ہے۔ لیکن جب وہ مجھے کچھ چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتا ہے، آخرت پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے تو آخرت کے کچھ احوال بیان کرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا مدلول میری گرفت میں نہیں آ سکتا، یہاں یعنی میرے پاس کوئی ذرائع ہی نہیں ہے جن سے میں یہ جان سکوں کہ وہ کیا الفاظ ہیں جو ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے مجھے کہ جنت کیا ہوگی۔ اس میں قرآن مجید نے متشابہات کا اسلوب اختیار کیا، اور ہم اپنے ادب میں بھی یہی اسلوب اختیار کرتے ہیں، یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس سے کسی چیز کو مشابہ ٹھہرا کر، اس سے مماثل ٹھہرا کر آپ اس کو واضح کر دیتے ہیں، یعنی بیان کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس سے کوئی ملتی جلتی اس سے مثال دے کے آپ بتا دیں، جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں وہ ہوگا، ان کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، جن چیزوں سے ہم مانوس ہیں، جن کے لیے الفاظ ہماری زبان میں موجود ہیں، ان سے اس کو تشبیہ دے کر، مشابہ ٹھہرا کر وہ بات ہم پر واضح کر دی ہے۔ یہ نادیدہ عالم کے حقائق ہیں جو ان آیات میں بیان ہوتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید نے جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا اس میں یہ نہیں کہا کہ ان کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، ان کا مصداق واضح نہیں ہوتا، یعنی تاویل کا لفظ قرآن مجید میں حقیقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ اس کو آپ سورہ یوسف کی ایک مثال سے سمجھیے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ واضح ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے میں کوئی کسی کو دقت نہیں ہے، 11 ستارے کیا ہیں اور سورج اور چاند کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، یعنی ان میں کوئی ابہام نہیں۔ ان کا مصداق کیا تھا؟ ان کا مصداق یہ تھا کہ جب پھر ان کو وہ عالی مرتبہ حاصل ہوا، ان کے والدین ان سے ملنے کے لیے، بھائی ملنے کے لیے گئے، تو جو اس وقت ان کی تعظیم کے اعتراف کا واقعہ پیش آیا وہ ان کو اس تمثیل کے انداز میں دکھا دیا گیا تھا، تو مفہوم میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لوگ یہ غلط بات کہتے ہیں کہ متشابہ آیات کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، نہیں، ان کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، ان کا مصداق ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ اسی کو احمد جاوید صاحب نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ہمارے علم کی کچھ محدودیتیں ہیں، ان کے لحاظ سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. جو چیزیں ہمیں ماننی ہیں ان پر عمل کرنا ہے وہ سب محکم ہیں جتنی بھی ہیں, لیکن جب ان کی تفصیلات کو قرآن مجید بیان کرے گا, مثال کے طور پر دوزخ میں 19 فرشتے ہوں گے, اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے, یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی حقیقت ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے. ان میں جو کچھ ہمارے علم میں ہے, جتنے الفاظ ہمارے علم میں ہیں, جتنے معنی ہمارے علم میں, ان کا لحاظ کر کے ایک بات بتا دی جاتی ہے. اور ہمارے پاس اس کے ساتھ چارہ بھی کیا ہے. آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی آدمی بیان کرتا کہ یہ کمکمے جلیں گے تو کیسے بیان کرتا, یہی کہتا کہ ایسے دیے جلیں گے ان میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا. یہ متشابہ اسلوب ہوتا ہے, اور یہ قرآن مجید نے ان حقائق کے بارے میں اختیار کیا. یہ میں نے ایک پہلو واضح کر دیا, اور بھی
بات واضح ہو جاتی ہے.
کم سے کم آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا
شابہ سے کیا مراد ہے.
مصداق ہمارے لیے اس کا جاننا ممکن نہیں ہوتا, اور اس سے قرآن کے فہم میں, قرآن پر عمل کرنے میں, قرآن جن چیزوں کو ماننے کا مطالبہ کرتا ہے اس کے استدلال کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ
کمی نہیں آتی. ہم جیسا دور جدید میں جب سائنسی تحقیقات سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی متشابہ آیات کے مفہوم کو بھی جاننے کی کوشش کی, اور انہوں نے جو نئی سائنسی تحقیقات ہیں اس کے تناظر میں قرآن مجید کی ان آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی ایک کاوش کی. قرآن کو یہ جو سائنسی تحقیقات ہیں اس کی روشنی میں سمجھنے کا جو اسلوب ہے وہ آپ کے خیال میں قرآن کے مفہوم تک رسائی میں معاون ہے, مضر ہے, یا کس حد تک اس سے استفادہ کرنا چاہیے؟
بہت ساری شرطیں اور حدود قائم کر کے کائنات کے علم میں ترقی قرآن کے ایک جز کے علم میں ترقی کا سبب بن سکتی ہے. قرآن جہاں کائنات کو بیان فرماتا ہے تو اس میں شاید وہ کسی ترقی یا یقین میں ترقی کا ذریعہ بن سکے, لیکن بہت سے حدود اور شرطیں لگا کر. اصولی بات یہ ہے کہ سائنس ہمیں محسوسات کے دائرے میں رہ کر اس کے میکینکس کا علم فراہم کرتی ہے. اس علم کی بنیاد پر میں غیب میں شگاف نہیں ڈال سکتا. یہ حکم غیب کے ساتھ, غیب کے لیے میرے مطلب میرے واسطے غیب تک رسائی کا پل نہیں بن سکتا. یہ دو بالکل مختلف نوع اور ناقابل عبور فصل رکھنے والے دائروں میں اتصال کی ایک کوشش ہے حسی علم کی بنیاد پر.
یعنی اگر فرشتوں کی حقیقت کو ہم جاننا چاہیں سائنسی تحقیقات کی مدد سے تو یہ ہمارے معاون نہیں ہو سکتا.
نہیں, نہ صرف یہ کہ معاون نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن علم کی جس ماہیت کو میرے اندر متعین رکھنا چاہتا ہے یہ اسے متصادم ہے. قرآن اپنے غیب کو مطلق قائم رکھنا چاہتا ہے, غیب کو کبھی موضوع علم نہیں بننے دینا چاہتا, صرف موضوع اس بات ہے.
یعنی وہ انسان کے فہم تک تو رسائی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی امور میں سے ہیں, لیکن ان کی حقیقت تک اس کی رسائی مطلوب نہیں ہے اور انسان پہنچ بھی نہیں سکتا. آج ہم نے گفتگو کی قرآن مجید کے فہم کے باب میں اٹھنے والے بعض سوالات کے حوالے سے, جن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بھی ہے اور محکم اور متشابہ آیات کا مسئلہ بھی ہے. یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ قرآن مجید کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے جاری ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بہت شکر گزار ہوں, جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی. پروگرام کے خاتمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.